نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لائق ست احترام حضرات علماء کرام، لائق ست تکریم حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلاه و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین خواتین و حضرات کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تھوڑا سا میرا خیال نیچے پڑا ہوا ذرا گونج رہی ہے نا آواز, تھوڑی سی. محترم حضرات, آپ کے علم میں ہے ہر رمضان کے موقع پر 29ویں شب ہمارے اس ادارے اہل سنت دارالعلوم امجدیہ میں ایک محفل ذکر اور دعا منعقد ہوتی. سو یہ وہی محفل ہے کہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے, اور آپ اس تقریب کو جلسے عام تصور مت کیجیے کہ کوئی شعلہ بیانی ہوگی, کوئی جلسہ ہوگا, بلکہ صرف ذکر و اذکار کی یہ محفل, اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور برکت, دعا کرنے کا طریقہ, دعا قبول ہونے کے معنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت, اور آخر میں پھر ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائے خیر فرمائیں, خیر کریں. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے والد ماجی حضرت علامہ مولانا محقق نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رسالہ احسن الویا لے آدابی دعا, اس میں فاضل بریلوی کا حاشیہ لے ذیل المدعا, اس میں یہ بات بڑے بیان طریقے سے بیان کی گئی کہ مجمع عام مسلمانوں کا اور اس میں دعا کی جا رہی. ایک تو یہ کہ جہاں 40 دیندار مومن مسلمان جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے گا, اور یہاں تو کئی 40 موجود ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے, اور اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن دعا کے قبول ہونے کے معنی یہ بھی آدمی کے ذہن میں رہے کہ دعا قبول ہونے کے معنی کیا ہے. تھوڑا تھوڑا ہم اس پر مناسب وقت میں انشاءاللہ تبصرہ کرتے رہیں. ایک دعا حضرات کو دشواری یہ ہوئی کہ تقریباً شام 5 بجے تمام انتظامات مکمل ہو گئے, اور اس کے بعد دوپہر کی بارش نے اور پھر رات کی بارش نے تمام انتظامات جو وہ تتر بتر ہو گئے. پر اللہ کے راز اللہ جانتا, یہ اس کی محفل ہے, ناکام تو نہیں ہوتی, کامیابی کامیاب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد ہم نے جیسے عرض کیا کہ یہ محفل واز نہیں بلکہ اس کا طریقہ ہمارا یہ ہے جو شہر میں 3-4 محفل منعقد ہوتی, اس کا آغاز ہم ذکر الہی سے کرتے, اور وہ ذکر الہی کیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نغمہ توحید لکھا, تو ہم اس نغمے سے اس کا آغاز کریں. آپ حضرات ہمارے ساتھ پڑھیں. ایک تو یہ کہ بزرگوں کا کلام اور اس میں برکت بھی ہے, اور بے شمار اس میں آپ کو اگر ٹٹولا جائے کھنگالا جائے بے شمار نکات بھی آپ کو اس میں ملیں گے جو عقائد سے متعلق ہوں, مسلک اور مذہب سے متعلق ہوں. بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ, اللہم صل علی محمد. محمد معاون الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ 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 تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو
اللہ او اللہ 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 اللہ
بزرگ کے کلام میں یہ ندرت ہے. یہ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ اس میں بیان کیا. عموماً ناواقفیت کے بنا پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر. یہ بات نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ الفاظ اس کی شان کے لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیے اس کو کس طریقے سے نبھاتے ہیں. مفتی اعظم ہند کہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے, وہ کسی مکان میں بھی نہیں اس سے بھی منزہ, اور مبرز سو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف, وہ اس سمت بھی متعین نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ہے. مثلا ہم سمجھانے کے لیے عرض کرتے کہ ایک فقیر کا واسطہ پڑ گیا کسی بادشاہ سے, تو بادشاہ کسی فقیر سے الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ تم اگر خدا کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ تمہارا خدا اس وقت کدھر دیکھ رہا. فقیر نے کہا ایک شمع لائی جائے اور اسے جلایا جائے. فقیر نے شمع لی اسے جلائی, جلانے کے بعد بادشاہ سے کہا اب بتاؤ اس کا رخ کس طرف. جب ایک شمع جلے تو متعین نہیں کر سکتے آپ کیا اس کا رخ کس طرف ہے, تو یہ کیسے متعین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. وہ مکان سے بھی منزہ ہے اور وہ سو یعنی طرف سے بھی عزیزان محترم منزہ. تو دیکھیے اس لیے ہم کہتے ہیں برا مت مانیے, حق ذرا کڑوا ہوتا. نعت خواں حضرات جب نعت پڑھتے تو اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیے, ایسے لوگوں کے کلام کو مت پڑھیے کہ جنہوں نے نہ اردو ادب پڑھا ہو, نہ اردو ادب سے واقف ہو, اور نہ جناب کسی سے اصلاح لی, تو ظاہر ہے کہ اس میں بے شمار لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی. اور بزرگوں کے کلام میں ایک تو برکت ہے اور ایک یہ کہ کوئی عیب اس میں آپ کو نہیں ملے گا. تو دیکھیے اس کو کس طرح نبھارا. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو
اللہ 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 اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اردو میں یہ کلمات استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے, یہ اس کی شایان شان. تو یہ بات ایک مصرے میں حضور مفتی عالم ہند نے بیان فرما دی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں قلب کو ہے اس کی رویت کی ہے آرزو, قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو اجی عرش پر ہے مگر عرش کو جستا جو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
یہ کیوں کہا کہ قلب وہ ہے اس کی جستجو اس لیے کہ ہماری آنکھ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتی قلب سے دیکھنا یہ ثابت ہے جیسا ہم آگے عرض کریں گے یعنی خواب میں انوار الہی کا دیکھنا یہ ممکن ہے اور لیکن کوئی اگر اس دور میں یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا تو وہ غلط اس لیے یہ نہیں کہتے کہ آنکھ کو تمنا قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو اور عرش پر ہے مگر عرش کو جستا جو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ
آپ علم و تحقیق کے میدان میں جائیں بے شمار اردو تراجم کرنے والے کم سے کم 100,000 یہاں لڑک گئے دھوکہ کھا گئے سمستوا علی العرش جس کا ترجمہ یہ کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا اور کسی نے ترجمہ کیا کہ عرش پر بیٹھ گیا کسی نے ترجمہ کیا عرش پر قائم ہو گیا کسی نے ترجمہ کیا کہ زمین و آسمان بنانے کے بعد عرش پر دراز ہو گیا حالانکہ یہ کوئی بھی کلمات اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہیں اس لیے کہ جب مکہ نہیں تو عرش پر بیٹھے استوا کا ترجمہ کیا کیا آپ نے کہ قائم ہو گیا دراز ہو گیا بیٹھ گیا لیکن ایک الا ماشاءاللہ کوئی بچا لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اس نازک مسئلے سے اس طرح گزرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق اس لیے کہ اس کا ہم مانا کوئی لفظ ہے نہیں تو استوا کو برقرار رکھا اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ جیسا اس کی شان ہے تو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر نہ بیٹھتا ہے نہ دراز ہے نہ لیٹتا ہے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی کی شان کے منافی ہیں اور ایک حمد کہتے ہوئے اس نقطے کو بھی سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے یہاں طے کر دیا اس کے بعد کہتے سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن و انس و ملک کو تیری آرزو جن و انس و ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو اور بن میں وحشی لگاتے ہیں ضرباتے ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ طائران جنا میں تیری گفتگو جنت میں جتنے چرن پرن یہ سب پیارے مصطفیٰ ہی کا نام لیتے انہی کا ذکر کرتے طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو اجی کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ
اللہ ہو اللہ
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ
اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو اللہ علماء لکھتے کہ جنت کی حوروں کی آنکھ کی پتلی میں پیارے مصطفیٰ کا نام ہے، جنت کے درخت درخت ایک ایک پتے پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور کیوں نہ ہو، جس کا مال ہو اس کا نام لکھا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا عقبہ اور جنت کا مالک بنا دیا، جو بے شمار حدیثوں میں موجود ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ الامن الا ملاحظہ فرمائیے، سارے دلائل و برہائن آپ کو ملیں گے، صرف ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ جب حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا، تو انہوں نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا، فرما ربیعہ تجھے عطا فرمایا، مگر کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا، دے دی تجھے جنت. تو وہ جنت کے مالک ہیں، اس لیے جنت میں حوروں کی آنکھ کی پتلی میں حضور کا نام، درخت کے پتے پتے پر حضور علیہ السلام کا نام ہے. تو کیوں نہ ہو پھر، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، اور کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. یہ دعا، اس پر آمین فرمایا، بزرگوں کا کلام اور دعا. جیسا پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نیک بندے آمین نکل جائے زبان اور قبول ہو جائے، ایک دعائیا شعر مفتی اعظم ہند فرما کہتے ہیں، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، اور جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، اور عادت بد بدل اور کرنے کو ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو. اس کے بعد ایک اور شعر، بد ہوں مولا میرے مر کو کر دے نیکوں، بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکوں، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ہے ارشاد قرآن لا تقنا تو، اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ. یہ مت سمجھیے ہم خالی اللہ ہو کر رہے ہیں، شاید صرف اللہ ہو کا ثواب مل رہا، ذکر الہی کا ثواب مل رہا. مسلم شریف میں یہ حدیث کئی طرق پر آئی، طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ارشاد فرمایا گیا باب ذکر میں اس حدیث کو لایا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام کیا ہے، ساری دنیا میں سیاحت کرتی، اس کا نام ہی جماعت کا سیاحین، وہ دنیا بھر میں سیاحت کرتی، جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو وہ آ جاتے ہیں. آنے کے بعد تمام فرشتوں کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مدعا یہاں ہے، جو چیز ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ادھر، اور سب آ جاتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ حدیث شریف میں فرمایا آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. وہ کب تک رہتے ہیں؟ جب تک وہ ذکر و اذکار کی محفل منعقد ہے اس وقت تک وہ فرشتے رہتے ہیں، اور سب کو دیکھتے ہیں، سب کا نام لکھتے ہیں، سارے معاملات کی تیاری کر، اور جب محفل برخاست ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں. رب کریم سب کچھ جانتا مگر اس کی حکمتیں وہ بندوں سے فرشتوں سے پوچھتا, کہو کہاں گئے؟ فرشتے کہیں گے مولا ہم زمین میں سیاحت کر رہے تو ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کر رہے. رب کریم ان سے پوچھتا, فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا مانگ رہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. وہ کیا مانگتے؟ کیا سوال کرتے؟ مولا وہ تو اسے جنت مانگتے. فرما جائے گا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں جنت نہیں دے, اگر جنت دیکھ لے تو اور زیادہ مانگ. اور فرمایا جائے گا اور کیا مانگتے؟ کہا مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے. کہا جہنم انہوں نے دیکھا؟ کہا جہنم تو نہیں دیکھ, اور اگر جہنم دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے جہنم سے. آج تو ہم نے حاشیے خیال میں کہیں محفوظ رکھا کہ جہنم ہے. اللہ اکبر. آپ جب چولہا جلاتے ہیں, کوئی چیز جب پکاتے ہیں, اس میں ایندھن کیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ بھائی روٹی سالن پکائیں تو کیا ایندھن ہوتا, فیول کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئلہ ہے, لکڑی ہے, گیس, بجلی, اس سے پکاتے ہیں آپ یا نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم کیسے دہکائی جائے گی؟ جہنم کو کیسے گویا گرم کیا جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين, ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, کوئلے اور لکڑیاں نہیں ہیں, اس کا ایندھن, اس کا فیول آدمی اور پتھر. اعدت للكافرين, یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ, لہذا تم اس سے ہوشیار رہو. تو کیا جہنم کو دیکھا؟ اللہ اکبر, نہیں. اگر جہنم کو دیکھ لیتے, پروردگار فرمات مولا اور پناہ مانگتے جہنم سے اگر دیکھ لے, فرما اور کیا مانگتے؟ کہا مولا تو اسے نجات مانگتے, مغفرت مانگتے. رب کریم فرما گا فرشتوں جو وہ مانگتے تھے ان کو عطا کر دیا. یعنی جنت بھی عطا کی اور جہنم سے پناہ بھی دے دی, اور وہ مغفرت مانگتے تھے تو مغفرت بھی عطا کر دی. اب ایک حدیث میں اتنا زائد حصہ ہے کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا, جب رب کریم اپنے ذاکرین بندوں کے لیے فرما دیتا کہ میں نے سب کی نجات کر دی, جو انہوں نے مانگا انہیں عطا فرما دی, جنت دے دی, جہنم سے خلاصی اور مغفرت بھی عطا فرما دی, تو فرشتے کہتے ہیں مولا ایک آدمی ایسا تھا جو دور کھڑا ہوا تھا, اس محفل کا حصہ نہیں تھا, دور کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا, کہیں کوئی کام ہو تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس کام میں شامل تو نہیں ہوتے بلکہ دور کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں. اور بڑے افسوس سے یہ بات بھی کہنی پڑتی, کسی کی یہاں جنازہ ہو, لوگ جنازہ لے کر کے آتے ہیں مسجد میں امام سے نماز پڑھانے, آدھے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں پیچھے ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں, یعنی مردے کو دیکھ کے بھی موت یاد نہیں آتی, میت سامنے تب بھی موت یاد نہیں آتی, میت کو چھوڑ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کندھا دیتے, کچھ ایسے تماشا بھی ہوتے. تو ایک آدمی, یہ اللہ کے نیک بندوں کا جو تیرے ذکر و اذکار میں مشغول تھے, یہ دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا. رب کریم فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جن لوگوں کی میں نے مغفرت کی ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ آدمی بھی محروم نہیں رہے گا, میں نے اس کی بھی نجات کر دی. جی اللہ والوں کا دور سے جو آدمی دیکھے کہ یہ محفل میں کر کیا رہے, وہ بھی آدمی محروم نہیں جاتا. تو یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں کیسی ہیں, اس لیے ہر سلسلے میں, چاہے وہ قادریہ سلسلہ ہو, چشتیہ ہو, صابریہ ہو, سہروردیہ ہو, اور جناب نقشبندیہ ہو, سب میں بزرگان دین یہ ذکر و اذکار, جو نماز روزہ, یہ تو ہر آدمی کو کرنا, لیکن اس کے علاوہ وہ اور کچھ اذکار اپنے مریدوں کے لیے مقرر کرتے ہیں. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس معاملے پر ایک نہایت مارکات الرسالہ الوظیفۃ الکریمہ تصنیف دیا. چار ضرب ذکر کیا ہوتا, تین ضرب ذکر کیا ہوتا, دو ضرب ذکر کیا ہے, ایک ضرب ذکر کیا ہے, اور یہ ذکر کس لیے کیا جاتا, کہ نماز روزہ یہ تو سارے حضرات, سب حضرات پر فرض ہیں, سب کے لیے ضروری. صوفیاء کے نزدیک ایک علاج, وہ علاج یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پیدا ہو جاتا, ایک اسپاٹ پیدا ہو جاتا, ایک نقطہ پیدا ہو جاتا.
اگر وہ اس کا ازالہ نہ کرے تو بتدریج وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی. اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ نماز کی کثرت، توبہ استغفار کی کثرت سے ہوتا، اللہ کے ذکر سے ہوتا. اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو یہ دل پھر بتدریج بڑھتے بڑھتے بالکل سیاہ ہو جاتا. یہ وہ دل ہے جس کے متعلق فرمایا کہ بہت سارے پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، مگر یہ دل کتنی بات اس کے سامنے کریں، کتنی خوف کی بات کریں، مگر یہ نہیں پسیجتا. وجہ کیا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو گیا، پورا دل کالا ہو گیا. ایسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس گمبت کو تو کوئی وصیت نصیحت اثر ہی نہیں کر، لگتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو گیا. کیا اگر وہ اس کا اہتمام انصرام نہ کرے، توبہ استغفار، تو دل اس کا سیاہ ہو جاتا. یہ ہم اور آپ کو کس کھیت کی مولی؟ صحیح ستہ شریف میں حدیث، نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں ایک ایک دن میں اپنے رب سے 70-70 مرتبے استغفار کرتا ہوں. میں ایک ایک دن میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں 100-100 مرتبے استغفار کرتا ہوں. حضور کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ حضور علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میرے تو ابرو کرم کے اشارے سے کروڑوں بخش دیے جائیں، مگر پھر بھی میں تمہاری تعلیم کے لیے استغفار کر رہا ہوں. 70-70 مرتبے، 100-100 مرتبے کر رہا ہوں. ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. جب آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دل پر جو داغ یہ نکل جاتا، اور نہ کرے بتدریج یہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر حال یہ ہے، بخاری شریف کے حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایسا لوتھڑا، ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر خراب ہو جائے، وہ اگر مفلوج ہو جائے سارے بدن کو مفلوج کر دے گا. اور اے جماعت صحابہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے بدن کو خراب کر دیتا. یہی وجہ ہے کہ علماء دل کی بہت حفاظت کرتے، دل پر ضربیں لگاتے اللہ کی تاکہ دل جو ہے وہ چمکنے لگ جائے. حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ بات صوفیہ یہ کیسے جان لیتے؟ ماضی کو بھی جان لیتے، حال کو بھی جان لیتے، آئندہ جو ہونے والا وہ جان لیتے. جواب انہوں نے یہ دیا، ہم نے اپنے دل کو آئینہ بنا لیا اور اس آئینے میں ہم جو چاہتے ہیں دیکھ لیتے. ماضی ہو تو ماضی بھی دیکھ لیتے، آئندہ کے معاملات وہ بھی دیکھ لے، اس لیے کہ ہم نے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو روشن کر لیا، مثل آئینہ بنا لیا، اس لیے ہم اپنے اس آئینے میں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو آئینہ بنا لیا ہے، لہذا وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدے میں فرما نظر تو الا بلاد اللہ جمعن، نظر تو الا بلاد اللہ جمعن کا خردلتن اللہ حکم اتصالی، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا جیسے میرے ہتیلی میں رائی کا دانا رکھا ہوا. وجہ کیا ہے؟ ان کے دل روشن ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو خراب کر لیا، سیاہ کر لیا. تو اس کو چمکانے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت استغفار، کثرت توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. تو عبادت سے ہٹ کر صوفیہ اس ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اور اس میں اتنا اہتمام، اتنا انصرام. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، اپنی ایک چھوٹی بچی کو لے کر گئے دریا کے کنارے بیٹھ گئے، کھانے کے لیے مچھلیاں پکڑنے لگے. ایک مچھلی کو پکڑتے اور اس کو کانٹے میں سے نکال کر بیٹی کو دیتے کہ بیٹی اس کو رکھو، پھر دوسرا گل ڈالتے، دوسری پھنسی تب اسے نکال کر کے دیتے. گھنٹوں مچھلیاں پکڑتے رہے تو سوچا کہ ہاں لگتا ہے کہ پورا ہو گیا ہوگا. پھر اس کے بعد بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کچھ کھانے پینے کا سامان ہو گیا؟ بیٹی نے کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہنے لے کہ آپ دیتے میں سمندر میں دوبارہ ڈال دیتی، آپ دیتے تو میں دریا میں دوبارہ ڈال دیتی. کہ یہ کیا کیا؟ ان کا میں نے اس لیے کیا کہ میں نے سنا تھا کہ جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو وہی گل میں پھنستی ہے. میں نے سوچا ایسا نہ ہو ان غافل مچھلیوں کو کھا کے ہم بھی غافل ہو جائیں، کہیں ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. اس لیے ہم نے کیا کیا کہ جناب ساری مچھلی پکڑی اور اس کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیا. وہ کیسا اہتمام، کیسا انصرام کرتے تھے، کہ پیٹ میں ان کے کوئی چیز ناجائز نہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ بستر، یہ آئے، یہ سامان تعیشوش، یہ دنیا نہیں. دنیا کس کا نام ہے؟ مولانا روم سے پوچھئے، فرماتے چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا. اگر تمہارے مکان اللہ سے غافل کر دیں سمجھ لو یہ دنیا، تمہارا مال اگر اللہ سے غافل کر دے سمجھ لو کہ دنیا، تمہاری اولاد اگر اللہ سے غافل کر دے سمجھ لو کہ دنیا، تمہارا کاروبار یہ دکانیں یہ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں سمجھ لینا کہ یہ دنیا ہے. دنیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غفلت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ دل کو سدھاریے، اور دل کیسے سدھرے گا؟ اللہ کے ذکر سے سدھرے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ محض اللہ کی ضربیں نہیں ہیں بلکہ اس میں بے شمار ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ذاکرین کی مغفرت فرماتا، ان کی نجات فرماتا، بلکہ ان کے دیکھنے والوں کی تک مغفرت فرما دیتا. پڑھیے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم ہو اور حور و غلمان لب آب جو، اور جاب طہور اور مینا صبح، دیکھیں آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو. اللہ ہو 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 اللہ. بہت اہم مصرع سماعت فرمائی، ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، اجی ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، اور تیری رحمت کے بادل گھریں چار سو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. یہ کبھی آپ نے غور کیا؟ فرماتے ہیں فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، یہ 1925 کے بعد کی بات، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، آل سعود اور آل شیخ نے جب عرب پر قبضہ کیا، تو آپ میں سے بیشتر حضرات عمرے پہ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا جنت البقیع کا کیا حل کیا، جنت مالا کا کیا حل کیا، بلڈوزر چلائے، کلہاڑیوں سے پھاوڑوں سے صحابہ کی قبروں کو توڑ کر کے مسمار کیا، پورا زمین بوس کر دیا. اور آج ہم کچھ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کمال کر دیا آپ کے یہ باز اور تقریر جو ہے اس میں بھی آپ باز نہیں آتے، تو گویا ہم میں اپنا دفاع کرنے کا بھی حق بھی اب نہیں رہا. اللہ اکبر، کیسے کیسے گنبد. کبھی آپ کو فرصت ملے پہلے سے بتا کر فقیر کے پاس آئیے، میں آپ کو وہ پرانے سارے نقشے دکھاؤں کہ جنت البقیع میں کیسے ماشاءاللہ گنبد بنے ہوئے. حضرت عثمان غنی کا روضہ دیکھ، اہل بیت اطہار کا روضہ دیکھیا، کتنے شاندار گنبد بنے. ان سب کو اکھیڑ کر کے پھینک دیا گیا، ٹریکٹر چلا دیا، بلڈوزر چلائے. حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا شریف کو کہا گیا صنم اکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے، مگر اللہ کا کرم کے حضور کے گنبد کو نہیں توڑ پا. ساری دنیا جو تھی وہ احتجاج، اتنا زیادہ احتجاج ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کے گنبد کو نہیں کسی طریقے سے شہید کر پا. جنت مالا میں بھی انہوں نے یہی کام کیا. ہماری چھوڑ دیجئے, ایک شخص گزرا جو کٹر قسم کا وہابی تھا, جس کا نام تھا شورش کشمیری, پکا اہل حدیث. پہلی مرتبہ سعودی عرب گیا, دیکھا اس نے کہ یہ صحابہ کے مزارات کا حال, اللہ اکبر, اور ان کے فوٹو قد آدم لگے ہوئے ہیں. تو وہ باوجود ہمارے مذہب کا نہیں, لیکن برداشت نہیں کر سکا اور اتنا سخت ترین رسالہ لکھا جس کے جناب کے اس کے رسالے پر پابندی لگ گئی, اللہ اکبر, اور پوری پول پٹی کھول دی. یہ کون سی توحید؟ کیا قبروں کو ڈھانا یہ توحید, مزارات کو گرانا یہ توحید ہے؟ شب جائے کہ من بودم, اس رسالے کا نام شب جائے کہ من بودم. اور بعد میں سعودی عرب کے کہنے پاکستان میں بھی اس پہ پابندی لگ گئی. کوئی جا کر اپنی آنکھ سے تو دیکھے, کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور جنت البقیع میں وہ دفن ہیں, تو تم نے ان کے انتقال کے بعد بھی انہیں چین سے سونے نہیں دیا؟ اہل بیت اطہار کو چین سے سونے نہیں دیا؟ جنت البقیع میں ان کے گنبد, ان کے قبوں کو اور ان کے گنبد, ان سب کو اڑا کر زمین بوس تم نے کر دیا. اس لیے مفتی اعظم ہند کو یہ کہنا پڑا, ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب, ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب, فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب, فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب, ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب, ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب, اور تیری رحمت کے بادل گھرے چار سو. اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا, عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا, ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا, ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا, اور قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. آخری مصرع, خواب نوری میں آئے جو نور خدا, خواب نوری میں آئے جو نور خدا, بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا, بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرضیا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرضیا, اور نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو. اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. یہاں قید لگائی, خواب نوری میں آئیں جو نور خدا. میں نے پہلے عرض کیا, اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی, جواب مل گیا, لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. محال نہیں, اگر محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام التجا نہیں کرتے. ایک علم کلام کا مسئلہ, اس میں زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. اس دنیا میں جو کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا, نہیں دیکھ سکتا. لیکن خواب میں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی نسبت سے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت خواب میں 99 مرتبے کی. تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہو سکتا, اور یہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 99 مرتبے کیا. اور یہاں میں نوجوانوں کے لیے آج کل ایک بہت بڑی بیماری نکل گئی. آپ کہیں جی میں سنی حنفی. ارے یہ حنفی کیا ہوتا بھائی؟ حنفی کیا محمدی کہلا، توحیدی کہلا، حنفی کیا ہوتا؟ خوب یاد رکھیے، دیتے ہیں دھوکہ بازی گھر کھلا. امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے، ان کا مقام اتنا بلند اور اتنا بالا ہے، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے عزیزان گرام. حضرت داتا گنجبش علی حجویری کے تصنیف اٹھائی، حضرت کشف المحجو کہا جاتا ہے کہ فارسی میں سب سے پہلی تصوف پر یہ تصنیف. حضرت داتا صاحب فرماتے، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو میں کہاں پاؤں؟ حضور فرماتے، روز اقدس کے قریب تلاش کر لینا، مدینہ شریف کی گلی میں تلاش کر لینا، مکہ میں تلاش کر لینا، مواج اقدس کے قریب تلاش کرنا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، 465 ہجری میں ان کا وصال لاہور میں ہوا. دیکھیے 100 برس گزر گئے، کہتے ہیں مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، علی حجویری اگر تو میری زیارت کرنا چاہتا اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرنا تو ابو حنیفہ کے علم میں مجھے تلاش کر. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں میں جلوہ کروں، وہاں مجھے تلاش کر. تو کتنا عظیم. آپ آئیے، جتنے یہاں کوئی تاریخ کا طالب علم، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی پڑھے لکھے حضرہ یقیناً بے شمار، مجھے بتائیے کہ سوائے فقہ حنفی کے پوری دنیا میں ایز اے پبلک لا کوئی قانون رہا؟ کبھی امام شافعی کا قانون ایز اے پبلک لا نہیں رہا، نہ مالکی مذہب، نہ حملی مذہب، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مذہب پورا سلطنت عباسیہ، پورا افغانستان، پورا بنگال لیجیے، پورا ترکی، ہندوستان کے کیرلا، کرناٹک، ان کو چھوڑ کر پورا ہندوستان حنفی، یہ سب امام اعظم کا عزیزان گرام میں سکہ چل رہا. اور یہی وجہ کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری، ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے اور اس میں ہم شرمندگی محسوس نہیں کرتے، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایسے امام کا دامن ہمارے ہاتھ میں. تو ہمارے امام صاحب نے 99 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت خواب میں کی ہے. ان آنکھوں سے کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا. غرض کہ یہ وہ نغمہ توحید تھا جس میں ہم نے کچھ اشعار نکال کر صرف اس کی شرح اور اس سے متعلق کلام کیا. لیکن اس کے بعد اب آپ کے ذہن میں یہ رہے، جہاں بھی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو، وہ محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں ذکر مصطفیٰ شامل نہ ہو جائے. ہاں، اگر اس میں ذکر مصطفیٰ شامل نہ ہو تو آپ جانتے، حدیث شریف میں فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے، سارے لوگ جنت میں بھی چلے جائیں، بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے معاملات، جنت میں بھی چلے جائیں، جنت میں جانے کے بعد بھی اگر انہوں نے اس محفل میں درود شریف نہ پڑھا ہو تو وہ جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس محفل میں درود پڑھا ہوتا، درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد امام دین جود والکرم والہ بارک وسلم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ عزیزان گرام، اور دنیا بھر کی عبادت دیکھ. اب نماز پڑھیے، نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کر لی، اگرچہ علماء نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو نعت پاک کے مصطفیٰ قرار دیا، اس لیے کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید، جیسے آج کل نئے نئے اسکالر آ گئے، ڈاکٹر اور جانے کیا کیا، اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کمال تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی بدعنوانی ہوگی کہ ناچنے والے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، تبلا سارنگی بجانے والے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ڈانس کرنے والے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان دے کر مرحبا مرحبا رے کو مر بے حیا، یہ تیرا کام ہے قرآن کی تفسیر کا بیان کرنا؟ ناچنے گانے والوں کا کام یہ تو ہر عالم بھی نہیں کر سکتا جس نے 14 فنون نہ پڑھے. یہ عام آدمی کس طریقے سے تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ گیا؟ یہی تو ساری گمراہی. اور یہ کمبت کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں. بتاؤ مجھے، قرآن مجید کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے. کیا کوئی جبریل علیہ السلام آپ کو دے گئے تھے قرآن مجید؟ ہر ایک کے سرانے رکھا. قرآن مجید کا قرآن ہونا حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر حضور کے حدیث کو سمجھو ہاشا، غلط غلط، یہ حدیث بے بصر کی ہے. یہ اندھے آدمی ایسی خواہش ظاہر کرے تو بغیر حضور علیہ السلام کے ذکر کے، ذکر اللہ تعالی کے ذکر کے محفل مکمل نہیں. نماز پڑھی، آ حمد و ثنا پڑھتے جائیے، اللہ کی شان میں جتنی آیتیں پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ بیٹھیے، اتحیات، اب پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ برکاتہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ کہ التحیات پوری کی پوری واجب, اور اگر التحیات کا کوئی ایک جملہ کسی نے جان کر چھوڑ دیا, سجدے سہو سے نماز نہیں ہوگی, نماز لوٹانی ہوگی. اور بھول سے کوئی جملہ رہ گیا, سجدے سہو سے نماز ہو جائے, تو معلوم ہوا کہ التحیات میں آقا مولا پر درود و سلام پر یعنی سلام پڑھنا واجب ہے. بغیر سلام پڑھے نماز کی تکمیل نہیں ہوگی. اذان میں دیکھیے آپ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ, فوراً پھر کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقامت میں دیکھیے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ, خطبے میں دیکھیے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ, نکاح کا خطبہ دیکھ لی, عید کا خطبہ دیکھ لی, جہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور اگر حضور کا ذکر نہ ہو تو یہ ذکر پھیکا ہے, یہ اللہ کے دربار میں مقبول منظور نہیں ہے, جب تک کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں شامل نہ ہو. لیجیے آج ہم وہ ذکر کریں گے برکت کے طور پر کہ جس ذکر کو حضور نے پسند کیا. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ہے علامہ امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ شریف. کہا جاتا علامہ شرف الدین بوسیری بڑے ادیب تھے, بوز علم. آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیے, لگتا مغازیات کے ماہر, تاریخ کے بھی ماہر, حدیث کے ماہر, تفسیر کے ماہر, اصول تفسیر کے ماہر, حدیث کے ماہر, اصول حدیث کے ماہر. وہ علوم انہوں نے ان اشعار میں بیان کیے کہ اگر آپ ایک مختصر جھلک اس کی دیکھنا چاہیں کیا علوم علامہ امام شرف الدین رحمت اللہ علیہ اس اپنے قصیدے میں بیان کیے. اردو میں تو اس کی کئی شرح چھپی, لیکن ہم نے جسے پسند کیا, ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت علامہ مولانا ابو الحسن سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی, اور کچھ اسباق انہوں نے اعلی حضرت سے برکت کے لیے پڑھے, اور اصل شاگرد تھے یہ صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. تو قصید بردہ شریف کی جو اردو میں شرح لکھی ہے لا جواب شرح علامہ ابو الحسن صاحب. اور آپ یہ بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں, کبھی آپ داتا دربار میں جائیں اور داتا صاحب کے یہاں فاتحہ پڑھیں تو قدموں کی طرف کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیے, آ تو دہنی جانب ذرا سا آگے جائیں تو علامہ ابو الحسن صاحب کا مزار جس پہ لوح پر لکھا ہوا امام اہل سنت علامہ ابو الحسن صاحب, ان کی شرح پڑھ کر دیکھیے تو پتہ لگے کہ علامہ بوسیری نے کیا کیا نکات بیان کیے. غرض یہ کہ بڑے زبان و بیان کے وہ ماہر تھے. اللہ کا کچھ معاملہ کچھ یہ ہوا ان کے ساتھ, وہ بیمار ہو گئے, بعضوں نے کہا وہ مفلوج ہو گئے, فالج کا اثر ہو گیا, اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اپنا بوریا بستر لے کر جنگل میں چلے گئے, ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. اب عالم بہت بڑے تھے, گنگنانے لگے, شعر اشعار لکھنے لگ گئے, اور اسی اثنا میں انہوں نے کئے دن میں قصیدے بردہ شریف جو ہے اس کو لکھا. یہ بات دیکھی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے, اونٹ آن کر شکایت کرتا, صحابہ نے دیکھا اونٹ آیا, ایک صحابہ آئے اونٹ کٹنا ہو گیا, فرمایا چلو چلتے ہیں ذرا, صحابہ نے روکا حضور جانور اس کے قریب مت جائیے. حضور بغیر کسی خوف, آپ کس کا خوف, جانور کے پاس چلے, اونٹ دن دناتا ہوا آیا, صحابہ سمجھے شاید نقصان نہ پہنچا, حضور کے کان پر بڑبڑانے لگا. حضور نے مالک کو بلایا, فرما جانتا ہے کیا کہتا, یہ کہتا ہے کہ میں جب جوان تھا تو غذا مجھے جوانوں والی دیتا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میری غذا کم کر دی, اور جناب کام مجھ سے جوانوں والا لیتا, اپنے جانور کو سنبھال اور اس پر کرم اور اس پر رحم کر. ایک ہرنی نے آپ کو روک کر کے کہا کہ مجھے شکاری نے پکڑ لیا, آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں. حضور کھڑے ہو گئے اور وہ دودھ پلا کر آ گئی. اللہ اکبر. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی تو چونٹی کی بولی بھی جانتا ہے, یہ تو بڑے بڑے جانور. سنیے قرآن مجید فرقان حمید 19واں پارا, حتی اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر چونٹی کی وادی سے ہوا. یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم, تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان, بے احتیاطی میں کہیں تمہیں سلیمان وہ جنود ہو ان کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالے, وہم لا یشعرون انہیں شعور بھی نہ ہو, تم جوتی تلے آ جاؤ اور رون دیے جاؤ, دیکھو لشکر آ رہا پورا یہیں اترے گا, سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. قرآن سنیے کیا کہتا, فتبسم ضاحکا من قولہا, حضرت سلیمان چونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے. ارے چونٹی کہاں, سلیمان علیہ السلام کہاں, تو وہ تو چونٹی کی بات بھی سنتے ہیں اور یہ تو یہ دل کی دھڑکن بھی سنتے, دل کی کیفیت بھی سنتے. اٹھائیے بخاری شریف کتاب الصلاۃ, نماز ہو رہی, پیچھے کسی کا وضو ٹوٹ گیا, وہ نکل کر گیا, دیکھا کہ صف میں خلا, حضور علیہ السلام نمازیوں کے جانب مخاطب, فرما اپنی صفوں کو درست رکھا کر. تم یہ سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں, میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا یہ مختلف ہے اسی باب میں کہ تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں, اور ایک میں فرما تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع کس کو کہتے ہیں, خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کے نام. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دل کی کیفیت پر بھی مطلع. اب یہ جب شعر گنگنانے لگے دربار پاک مصطفیٰ میں, ان کا نغمہ پہنچ گیا. جب مستجاب ساتھ آئی تو کیا ہوا کہ دربار لگا ہوا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ بوسیری پہ بیٹھے ہوئے اور اس جماعت صحابہ کرام بھی موجود. بقول شاعر, اس جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, اور اسی اسنا میں کہا شرف الدین بوسیری ذرا کھڑے ہو جاؤ, وہ جو تم نے نعت لکھی ہے ذرا سنا, کچھ اس کے اشعار سنا. شرف الدین بوسیری کھڑے ہو گئے, حضور علیہ السلام کا ارشاد. اب جب انہوں نے اپنی نعت شروع کی قصیدہ بردہ شریف, تو ایک روایت میں ہے حضور سن رہے تھے اور ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھولوں والی ٹہنی نسیم سحر کے جھونکے سے جھومتی ہے. اور اب مستجاب ہو گیا حضور کے دربار, حضور علیہ السلام کھڑے اور ایسے دوش اقدس پر چادر, یہ علامہ شرف الدین بوسیری کو اڑا دی, اور اڑانے کے بعد ان کے پورے مفلوج بدن پر ہاتھ پھیر دیا. صبح جب اٹھے تو بالکل بھلے چنگے تھے, اور جو چادر حضور نے عطا فرمائے وہ ان کے دوش اقدس پر موجود, کیونکہ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں, تو اس قصیدے کا نام ہی جناب قصیدہ بردہ ہو گیا. لیکن یہ راز ابھی راز ہی رہا, کسی کو معلوم نہیں. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, بڑی بڑی شان آن والے, کیا بات, پیارے مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک سے بڑھ کر کے ایک, کسی کو پتا نہیں کیا راز تھا کیا معاملہ. علامہ شرف بوسیری جب نکلے, ایک اہل دل سامنے سے آ گیا, دیکھ کر کے شرف الدین بوسیری کو مسکرایا اور کہنے لگا شرف الدین وہ نعت تو سنا دو ذرا جو تم نے نئی لکھی ہے. انہوں پس پیش سے کام لیا, کون سی نعت, کیسی نعت, کہاں کی نعت. نے کہا وہ جو نئی لکھی ہے. تو کون سی لکھی نئی نعت. انہوں نے کہا زیادہ گڑبڑ مت کرو, جو رات تم نے حضور کے دربار میں سنائی تھی وہ سنا, اس لیے کہ جب تم نعت پڑھ رہے تھے تو میں بھی شریک محفل تھا, میں بھی اس محفل میں بیٹھا, اور ان کو یقین دلانے کے لیے اس کے ایک دو مصرے پڑھ کے بھی بتا دی انہوں نے. کیا یہ اس کے شعر نہیں, کیا اس کے اشعار نہیں. اب سمجھ گئے علامہ بوسیری یہ راز فاش ہو گیا. اگر یہ راز فاش نہ ہوتا تو آج تک پتہ نہیں لگتا قصیدہ بردہ کیا. اس زمانے میں لوگ دکھاوے کے عادی نہیں تھے, تصنع نہیں تھا, ریاکاری نہیں تھی کہ لوگوں میں جا کے ڈھنڈورا پیٹتے یہ وہی تو قصیدہ ہے جو میں نے لکھا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ راز اس طریقے سے فاش ہوا, تو اس راز کے فاش ہونے پر آج ہمارے پاس قصیدہ بردہ شریف عربی زبان میں اس کی 100 سے زائد شرح لکھی گئیں, 30-35 شرحیں تو اس کی اردو میں لکھی گئیں, جس کا ایک کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اب وہ نعت کہ جن کو پیارے مصطفیٰ نے, جس کو پیارے مصطفیٰ نے پسند فرمایا اور انعام عطا فرمایا, کیوں نہ ہم وہ شعر گنگنائے برکت کے لیے. سب پڑھیے مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم, مولایا صلی و سلم دائما اللہ حبیبک خیر الخلق کل.
الحلیم محمد سید الکونین و ثقلین والفاری عین من عرب و من عجم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل لهم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتهم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی مصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل
بلند آواز سے درود شریف، اللهم صل علی سیدنا مولا محمد ماؤد جود والکرم و آلہ و بارک و سلیم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا بغیر ذکر پاک مصطفیٰ کوئی بھی محفل اس سے خالی ہو تو وہ محفل بالکل پھیکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حدیث شریف باب التشہد اٹھائیے، مشکات شریف باب التشہد کے بعد درود شریف کا با. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمات، سنیے بشارت، فرماتے ہیں کل قیامت میں جو میرے ساتھ رہنے کا خواہش مند، میرے پڑوس میں میرے قریب رہنے کا خواہش مند ہو وہ کیا کرے؟ فرما کل سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا، جو سب سے زیادہ درود پڑھے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور درود شریف پر ایک بات یاد آ گئی، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ، سنیے ان کا نقطہ اور ایمان تازہ کی. یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جنہوں نے 1857 میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا اس سے جہاد کا فتویٰ دیا. تقریباً 100 علماء کے دستخط اس پہ ہوئے اور تمام علماء، کسی کو پھانسی دے دی گئی، جیزار انڈیمان جس کو دریا شور کہتے ہیں، جس کو کالا پانی کہتے ہیں، وہاں علامہ فضل خیر آبادی کو بھیج دیا گیا اور وہیں ان کا مزار، وہیں ان کا وصال. کیسا علمی نقطہ بیان کیا، توجہ سے سنیے اور دل میں اس کو راسخ کر لیجیے. علامہ فضل خیر آبادی فرماتے ہیں کسی ایک محفل میں آیت سجدہ 100 مرتبے پڑی جائے، سجدے کتنے کرنے ہوں گے؟ 100 نہیں، ایک سجدہ. مثلا میں واس کر رہا ہوں آیت سجدہ پر، میں بار بار سجدے کی آیت پڑھوں گا، 10 مرتبے پڑھوں تو کیا جلسہ ختم ہونے 10 سجدے کریں گے آپ؟ نہیں. ایک کوئی حافظ قرآن حفظ کر رہا ہے، استاد اسے بار بار پڑھا رہا ہے آیت سجدہ، 20 مرتبے تکرار ہوئی، 20 مرتبے استاد سجدہ کرے، 20 مرتبے شاگرد کرے، نہیں. کتنی مرتبے؟ ایک محفل میں 100 مرتبے اگر آیت سجدہ پڑھی جائے، سجدہ ایک ہی کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ علامہ فضل خیر آبادی کو قبر، ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے لیے سجدہ تو ایک کافی ٹھہرایا، مگر جس محفل میں ذکر پاک مصطفیٰ ہو ہر مرتبہ درود پڑھنا ہوگا، جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہوگا، یا ایک سے کام نہیں چلے گا. اس لیے صحابہ کرام علی رضوان جب بھی حدیث بیان کرتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ کم سے کم درود شریف کا درجہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مصنفین لکھنے والے ایک آدھے انچ کی جگہ بچانے کے لیے خالی عین بنا دیتے ہیں، اس کو حرام لکھا امام اہل سنت فاضل بریل۔ بزرگوں کا جب نام آئے خالی ر اور ہے بنا دیتے ہیں، پورا لکھے رحمت اللہ تعالی رحم اللہ وغیرہ۔ اسی طرح صحابی کا نام آئے پورا لکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم نے اپنے مشائخ سے سنا، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نہایت ہی مصروف آدمی، اور اتنے مصروف کہ شاید 2 یا 2.5 گھنٹے وہ سو پات، اور خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں جس کا ثبوت موجود ہے۔ کوئی آئے میرے گھر، میرے ساتھ رہے، ہفتوں رہے، مہینوں رہے، سالوں رہے، مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں کسی دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں سوائے دین کے۔ لیکن ایک وقت نکالتے، ایک 4-5 منٹ کا ایک سادی کتاب تھی، اور اس پہ جتنا 5-7 منٹ کا وقت ملتا صرف درود شریف ہی لکھتے رہتے، درود شریف لکھتے رہتے، تاکہ جب تک وہ باقی رہے درود کا سلام ملتا رہے۔ کوئی مصنف مؤلف جب کوئی کتاب لکھے تو جو جتنی مرتبہ درود شریف کتاب میں لکھے گا، کتاب کی بقا جب تک، کتاب جب تک باقی رہی، اسے درود شریف پڑھنے کا جو ہے وہ بھیجنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ سجدہ تو اللہ نے ایک گوارا کر لیا کہ 100 مرتبہ آیت سجدہ پڑھو، سجدہ تو ایک کاف، مگر میرے حبیب کا جب ذکر کرو تو جب بھی نام لو تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھو، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ اور قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عزیزان گرام درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ ہم اور آپ حضور کی عظمت، اہل سنت کا مذہب کیا، سنیے اس کو اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ موضوعات کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، کہیں اہل علم حضرات موضوعات کبیر کا نام سن کر مت گھبرا جائیے کہ مولانا نے تو یہ جھوٹی حدیثوں پر کتاب لکھی، جو ان کے زمانے میں حدیثیں گشت کر رہی اور فی الواقع وہ حدیث نہیں، اس پر کتاب لکھی موضوعات کبیر۔ مگر سنیے اس موضوعات کبیر میں ملا علی قاری یہ حدیث نقل کی کہ حضرت بلال نے اذان کہی، صدیق اکبر نے کیا کیا، جب انہوں نے کہا حضرت بلال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ، صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، اپنے آنکھ سے لگایا اور یہ دعا پڑھی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور آنکھ سے لگا کر کہا قرت عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے، اس کے شفیع ہوں گے۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، سوچتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سمجھے 1400 سالہ پرانا مردہ اٹھ کر کے آ گیا کہ حضور علیہ السلام کے نام پر چوم رہا۔ بلکہ حدیث تو الگ، اعلی حضرت فاضل بریلوی، دلائل اگر چاہیے کسی عالم کی منیر العین کا مطالعہ کرے، کہاں حدیث ضعیف اور حدیث ضعیف کو تقویت کیسے پہنچتی، علماء کا عمل اس کو کیسے تقویت پہنچتا تھا۔ دنیا کا شاہکار امام اہل سنت کا رسالہ منیر العین، جس میں انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بیان کیا، ایک کتاب میں اتنے مسائل سوائے منیر العین کے آپ کو کہیں نہیں ملیں۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود کہ جو اذان اقامت میں حضور علیہ السلام کے نام کو چومے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے عشق اور محبت میں جینے کی کوشش کیجیے محترم حضرات، ہم یہ ایسے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قائل۔ آج اس بولی کو چھوڑ دیجئے، لوگ کہتے ہیں نہیں بس اللہ 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 اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بزرگان دین نہیں، ان سے بھی، بلکہ اب تک تو یہ بھی ہونے لگ گیا کہ ان کا وسیلہ بھی مت پکڑیا، وسیلہ بھی ان کا جائز نہیں۔ اللہ اکبر، سنیے قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے، کیا کوئی انکار کرے؟ ارشاد باری تعالیٰ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو۔ جنہوں نے توجہ کیجئے، جنہوں نے اس کی توجہ یہ کی کہ صاحب وسیلے سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، یہ انسان کے لیے نجات کا وسیلہ ہے، اسی سے نجات ہوگی، اور جو وسیلہ ہم اور آپ کہتے ہیں وہ نجات کا ذریعہ نہیں، تو ذرا قرآن کو آنکھ کھول کر کے دیکھ۔ فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تقوی میں سب آ گیا یا نہیں؟ بھائی نماز بھی آگئی تقوی میں، خوف خدا بھی تقوی میں آ گیا، روزہ بھی تقوی میں، سب تقوی میں، ساری چیز جب تقوی میں آ گئی تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کیا ہے؟ بتائیے اب آپ کیا ہے؟ یہ سوائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا جا. اب آئیے بخاری، بخاری کا نام بہت لیا جاتا، بخاری شریف باب استسقاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں فاروق اعظم کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا، بارش کی ضرورت پڑی، جمعے کے وقت کسی نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا حضور بارش کے لیے دعا کیجئے. میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان، فاروق اعظم کا دبدبہ ایسا تھا کہ خالی بارش کو حکم کرتے تو بارش ہو جاتی، خود ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے تو بارش ہو جاتی، اتنا دبدبہ تھا. اور یہ میں زبانی نہیں بات کر رہا، دو مثال دیتا ہوں گفتگو کہیں آگے نہ چلی جا، صرف دو مثالیں دیتا ہوں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تاریخ و خلفہ، جو ان کی مارکت الارا کتاب، دور فاروق اعظم میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، تو کیا ہو؟ آپ فرماتے سورہ یاسین تلاوت کرو، یہ بھی اسلامی طریقہ، چلو مسجد نبوی چلتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، یہ بھی اسلامی طریقہ، یہ کہتے چلو دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی اسلامی طریقہ. مگر یہ دیکھیے امیر المومنین کی جرات اور ان کا مقام، کیونکہ پیارے مصطفیٰ کے غلام درہ ہاتھ میں لیا اور ایک درہ زمین پر مارا، اور کا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ جب عمر نے تجھ پر عدل کیا تو تیرے ہلنے کی وجہ کیا؟ امام سیوطی حافظ حدیث بے بدل محدث، اپنے زمانے کا مجدد اور مذہب شافعی رکھنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ زمین کی حرکت بند ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عاص نے مصر فتح کیا، مصر فتح کرنے کے بعد وہ ساتھ آ گئی کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ جمع ہو کر شہر کے آئے اور گورنر سے کہا حضرت عمر ابن عاص کہ یہاں کی روایت یہ ہے کہ جب دریائے نیل نیچے بیٹھ جائے، خشک ہو جائے، ایک نو خیز لڑکی، ایک نوجوان لڑکی کو بنا سما کر، نہایت مرقع مسجع دلہن بنا کر اس پانی کی بھیڑ چڑھائی جاتی، تو اب آپ ایسا کریں ایک نو خیز لڑکی کو پانی کی بھیڑ چڑھا، دریا کی بھیڑ چڑھا، تب جا کر کے لوگ متمتع ہوں گے. یہ سینکڑوں سال سے رواج چلا آ رہا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، غلط، اسلام تو یہ سارے چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا. میں امیر المومنین کو خط لکھتا ہوں، ادھر سے کیا حکم آتا؟ فوراً گھڑ سوار پہنچا امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس، حضور یہ مسئلہ وہاں پیش آ گیا اور سب لوگ آئے. میں نے ان کو جواب یہ دے دیا کہ اسلام تو یہ ساری برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا، میں کسی عورت یا کسی لڑکی کی جان کو تباہ نہیں کروں گا، اور میں نے منع کر دیا. فاروق اعظم نے ایک خط لکھا اپنے گورنر کو، عمر ابن عاص تم نے بالکل صحیح جواب دیا، واقعی کسی جان کو ضائع نہ کیا جائے، ہم ایک خط دیں گے جو دریا نیل میں ڈالا جائے. ارے کہ تو عورت ڈالی جاتی ہے دریا نیل میں، لیجئے سب خط آتا. ایک خط تو آیا گورنر کے نام کہ اس خط کا کیا کرنا، وہ خط حضرت فاروق اعظم نے لیا، اس خط پہ سورہ یاسین لکھی تھی، پانی کی برکت کی کوئی دعا لکھی تھی، کیا تھا؟ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط امیر المومنین عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کی جانب، او دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم کے بغیر بہتا خشک ہو جا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے اذن سے بہتا تجھے عمر ابن خطاب آرڈر کرتا ہے کہ اسی طرح بہنے لگ جیسے پہلے بہتا. خط کا دریا میں پڑنا تھا، اللہ اکبر، پانی موج مارتا ہوا اوپر تک آ گیا. میرا علم ناقص ہے، ہو سکتا مطالعہ میرا کمزور ہو، مگر آج تک اسی خط کی برکت سے دریا نیل جاری، اس کے بعد آج تک خوش نہیں ہوا. دیکھا آپ نے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال. اور دوسری حدیث سنیے، حضور فرماتے میرے آسمان کے دو وزیر اور زمین کے دو وزیر، آسمان کے وزیروں کا نام حضرت جبرائیل حضرت میکائیل، اور زمین کے جو دو وزیر ہیں، ایک وزیر کا نام ابوبکر صدیق اور ایک وزیر کا نام فاروق اعظم. یہ حضور علیہ السلام کے وزیر ہیں. مجھے بتائیے ان دلائل کے ہوتے ہوئے، اور بھی دلائل میرے ذہن میں جو علامہ نبھانی نے کرامات صحابہ میں نقل کی، میں اس سے قطع نظر کرتا ہوں کہ کوئی اور مضمون نہ رہ جائے. تو اتنا دبدبہ جس کا ہو تو پانی اس کے لیے کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کہا حضور پانی کے لیے دعا کیجئے. حضرت فاروق اعظم نے یہ جو ہزار شرکن والے ہیں، یہ شرک وہ شرک وہ شرک وہ شرک، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایسے مجمع میں تلاش کیا، کئی بوڑھے بیٹھے تھے، کئی بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، حضرت عباس کو اٹھایا جو حضور کے چچا تھے، حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا اور ممبر پر بٹھا کر کہا اے اللہ پہلے ہم ذرا اس کے لفظوں پر رکھیں پھر بعد میں ہم اس کی بھی وضاحت کریں، اے اللہ پہلے ہم تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا کرتے، آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ لائیں، تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ علامہ امام بدر الدین اینی جو بہت بڑے محدث ہیں اور حنفی محدث ہیں، اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ حضرت عباس کو جب ممبر پر بٹھایا حضرت عباس نے بھی دعا کی، کیا دعا کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دعا کی اے اللہ تعالی یہ لوگ پریشان ہیں اور مجھے انہوں نے اس لیے ممبر پر بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، تیرے نبی کا چچا ہوں اس لیے مجھے ممبر پہ بٹھایا، تو مولا اس کی لاج رکھ لے۔ اور جب فاروق اعظم نے دعا کی موسلا دھار بارش ہو گئی۔ لیجئے صاحب اب آئیے اعتراض، اعتراض یہ ہوا کہ وہ حضور کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا، حضور کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی؟ اس کا جواب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جو صدیوں پہلے گزرے، حضرت علامہ ابن حجر حیتمی نے اس کا جواب دیا۔ علامہ ابن حجر حیتمی کہتے ہیں کہ ذرا حدیث کو غور سے پڑھو، دیکھو ذرا اس کے سارے سیاق و سباق کو، کہ حضرت فاروق اعظم کسی بھی بوڑھے کو بٹھا دیتے ہیں ممبر پر جس کی داڑھی سفید ہو، کیوں نہیں بٹھایا، حضرت عباس کو کیوں بٹھایا؟ اس لیے بٹھایا کہ وہ حضور کے چچا تھے۔ ایک بات، پھر علامہ بدر الدین عینی کا حاشیہ جو حدیث نقل کی کہ حضرت عباس نے کہا مولا انہوں نے مجھے اس لیے ممبر پر بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں اس لیے میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، علامہ حیتمی فرماتے ہیں کہ ممبر پر تو حضرت عباس ہیں مگر حقیقت میں وسیلہ تو مصطفیٰ ہی کی ذات، حقیقت میں وسیلہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب مانگو تو حضور کے وسیلے سے مانگو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کام پورا ہوگا۔ بہرحال اس پر اور دلائل بے شمار، تو میں کہنا یہ چاہتا تھا صرف اس تقریب کہ جب تک اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ شامل نہ ہو اس وقت تک وہ محفل بالکل پھیکی ہے، اور کہاں کہاں پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، دو ایک قرآنی آیت کے حوالے دے کر اب آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ سب کو یاد، الحمد للہ رب العالمین، ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کہاں کہاں مجھے آپ کو بھی نہیں معلوم، کہاں کہاں کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، عالمین کا رب ہے اس کی ہم حمد و ثنا بیان، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، تو لفظ عالمین کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے، فرما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلوم ہوا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کے مصطفیٰ ہے، کوئی گوشہ کائنات میں ایسا نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں اقبال کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کوئی شیخ القرآن نہیں تھا، کوئی علامہ نہیں تھا، ایک شاعر تھا، مگر اس بات تک پہنچ گیا جو بڑے بڑے مولویوں کا ذہن وہاں نہیں پہنچا، بڑے بڑے ملا اور مولوی وہاں نہیں پہنچ پائے، اور بڑے سادے انداز میں کہہ گیا کہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، کہاں کہاں ہے حضور کا ذکر، دشت میں دامن کوہسار، کوہسار پہاڑ کو کہتے، پہاڑ کے دامن میں بغیر دیکھیں تو حضور کا ذکر نظر آئے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں، چین کے شہر تو مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لگا ذکر رکھ دیکھے، ہے کوئی جگہ جہاں ذکر مصطفیٰ نہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت العالم ڈاکٹر اقبال سے بھی آگے پہنچ گئے، کہا عرش پہ تازہ چھیڑ چھا اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، اجی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، اس لیے کہ انہی کی بو مایا یہ سمن ہے اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں اور انہی کے رنگت گلاب میں ہے، یہ سارا جو درخشاں آپ کو نظر آ رہا یہ سب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ، استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا، خدا دنیا کے سامنے میں اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں، یہ تو محفل سجائی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئی، تو آپ ہوشیار رہیے، یہ گندم نما جو فروش سے ہوشیار رہیے۔ اقبال کہتا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کوئی مسائل میں الجھاؤ اپنے علماء سے پوچھیے، اپنے اکابر سے پوچھ کر کے حل کیجئے گا، کسی غیروں کے پاس آپ کو جانے کوئی عزیزان گرامی ضرورت نہیں، اور اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے اسلام کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے عزیزان گرامی خدا کے لیے۔ اس نئے دور خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں، یہ تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ کس پر، لوگ کیا کہتے، ہمارے ماں باپ تو کافر، وہ تو منافق، ارے ایسا مذہب لائے کہ اپنے ماں باپ کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں، اللہ کی پناہ، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اپنے ماں باپ کو گمراہ کرنے ہیں، اپنے باپ دادا کو گمراہی کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ اکبر کیا رہ جائے۔ لہذا بالکل ہوشیار ان ایسے لوگوں سے جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، میرے عزیز اس سے ہوشیار رہیے۔ غرض یہ کہ اب ہم تو ذرا دوسرا اختیار کرتے ہیں، یہاں تک تو آپ نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام سماعت فرمایا کہ جس کے ہم قائل کہ جن کا نام کو چومنا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ضمانت ہے، لہذا ان ساری چیزوں کو اب ازبر کی، ان کو زندہ کیجئے، کوئی ادھر ادھر دیکھ کر شرمانے کی ضرورت نہیں، جو ہمارا مذہب ہمارا مسلک ببانگ دہل اس کا اظہار کیجئے۔ تو اب یہ تو ہوا اللہ کا ذکر اور ذکر مصطفیٰ، اور اس شب کی ایک غرض و غایت ہے اللہ تعالی کے دربار میں دعا، اور وہ دعا بھی ہو پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور علیہ السلام کے صدقے، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب ہم اس پر تھوڑا کلام کرتے، جو سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی خطبے میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، بڑے بڑے قتل کیے، بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم نے سچے دل سے اللہ کے دربار میں رجوع کیا، سچے دل سے اگر تم نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ علماء اور اکابر مفسرین اس کا شان نزول یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی، کچھ لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے حضور کی خدمت میں آئے، کہا آپ کا مذہب تو بہت اچھا ہے، بہت شاندار مذہب جس میں امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے سب، لیکن یہ بتائیے اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا، جو قتل و غارت ہم نے کی، بچوں کو دفن کر دے، بچیوں کو دفن کر دے، بچیوں کو تو اس لیے دفن کرتے تھے کہ داماد بنانا عیب، بچوں کو اس لیے دفن کرتے کہ روٹی کون دے گا، کمبختوں کو یہ نہیں پتا کہ قیامت سے اب تک روٹی کون دے رہا، تو لڑکوں کو بھی دفن کر دیا کرتے، قتل و غارت کرتے، جانے کیا کیا بے حیائی کے کام۔ تو یہ اگر ہم توبہ کر لیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، تو کیا یہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں؟ ایک روایت کے مطابق حضور نے سکوت فرمایا، اب یہ آیت نازل ہو گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب فرما دو کہ تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں لیکن اللہ کے دربار میں سچے دل سے اگر توبہ کر کے رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تو پہلے عرض کیا دنیا مافیا تو ہے حضور کا، لیکن فرماتے ہیں دنیا اور مافیا کے نعمتیں دولتیں مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی، کہ اللہ اکبر، کہ جو آدمی سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا، کتنی بشارت کی آیت ہے یہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول کہ اس آیت مقدسہ کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بندوں کو مایوس کرے نہیں، تمہاری تو مغفرت ہو گئی، تم تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، فرمایا وہ قرآن کو جھٹلاتا۔ حضرت عبداللہ ابن کثیر کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا، خوف خدا بیان تو کر رہا لیکن اس کی رحمت کی بات نہیں بیان کر رہا، اس کو آپ نے ٹوکا، فرمایا کہ یہ آیت تمہیں یاد ہے، اور تم لوگوں کو صرف خوف خدا سے ڈرا، کچھ رحمت کی بات بھی تو کرو، کچھ نعمت کی بات بھی تو کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں رجوع کیا جائے. اور کیسا رجوع کیا جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے حضور توبہ بجا لا، توبہ نصوحا، اور ایسی توبہ کرنا کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، آئندہ اس گناہ کے قریب مت جانا. اب آئیے صرف نکات پیش کرتے ہیں، پورے پورے متن اور پوری پوری تفصیل کا وقت نہیں. بٹھائیے کتاب التوبہ، مسلم شریف، بلکہ تمام صحہ ستہ، یہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لیں وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بعض حدیثوں میں کہ جب کسی نے سچی توبہ کر لی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنا گناہوں سے پاک پیدا ہوتا، تو ایسا کہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا جو قرآن اور سنت دونوں سے ترشح ہے وہ یہ ہے کہ اب آدمی سچی توبہ کرے، ایک تو ہے گناہوں کا معاف کرنا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اگر 10 کروڑ گناہ اس کے ذمے ہوں اور وہ سچی توبہ کر لے تو 10 کروڑ نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں. اور ایک حدیث شریف میں کہ کتنے گناہ معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، 1,000، 2,000، 20,000، 25,000، 1,00,000، 2,00,000. بلکہ فرمایا کہ کوئی سچی توبہ کرے اور اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد آج گناہوں کے معافی تلافی کی شب ہے، اور ایک قول کے مطابق 29ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما دے، تو آج اللہ سے دعا کی بھی شب، توبہ کی بھی شب، دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ادعونی استجب لکم، مانگو گے ضرور عطا فرمائے گا. ہر آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، الا اس کے کہ جو آدمی حرام کھائے، پیٹ میں حرام ہو، بدن پر حرام ہو، حدیث شریف فرمایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا رہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. حلال ضروری ہے، حرام سے بچا جائے دعا قبول کرتا. اور قبول ہونے کے کیا معنی ہے اس کے معنی سمجھنا چاہیے. پوری شر و بسط کے ساتھ یہ مسئلہ اگر جاننا چاہیں تو فاضل بریلوی کے ذیل المدعا کا مطالعہ کیجیے، جو اپنے والد گرامی کی کتاب پر حاشیہ امام اہل سنت کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی، جو دعا آپ نے کی اللہ تعالی وہی آپ کو عطا فرما دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو دعا کی آپ نے اللہ وہ عطا فرما دے آپ، لیکن کبھی آپ نے دعا کی تو آپ کو عطا نہیں ہوا. بظاہر آپ کو لگ رہا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن قبول تو ہوئی. اس قبول کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تو آپ کو نہیں دی جو آپ نے مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ آپ کو ثواب دے دیا، دعا مانگنے کا ثواب لکھ دیا گیا. اچھا سا جو چیز آپ نے مانگی وہ بھی نہیں ملی، تو اب دعا کیسے قبول ہوئی؟ تو آپ کا کوئی بہت بڑا گناہ مٹا دیا گیا. اور گناہ میں بھی حدیث شریف سنیے آپ، کیسی برکت والی حدیث، فرمایا کہ کوئی آدمی جتنی بڑی دعا کرے، جتنی بڑی دعا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ نہ دے تو اتنے ہی بڑے کسی گناہ کو معاف کر دے گا. جتنی بڑی دعا ہوگی اتنا ہی بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاف فرمائے. تو دعا کے قبول ہونے کو سمجھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 24 ساتھ 24 گھنٹوں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگے وہ ملتا. اس لیے فرما اپنے مویشیوں کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے بچوں کے لیے بد دعا مت کرو. مان وہ سعادت تھی قبولیت کی، اور آپ نے کہی اور وہی قبول ہو گئی، اور اس کے بعد آپ مصیبت کا شکار ہو گئے، پریشانی کا شکار ہو گئے یا نہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی زمانے میں بچے شرارت کرتے تو زمانے کی مائیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ماحول کی ہوتی، اچھے ماحول میں پڑھتی، اچھے صحبت میں رہتی، تو وہ جب بچوں کو ڈانٹتی سرزنش کرتی تو دیکھی کیا کہتی. کوئی بچہ شرارت، ارے اللہ تیرا بھلا کرے، اب تک تو نہیں سدھرا، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اب تک تجھے عقل نہیں آئی، اللہ تیری مغفرت کرے، اب تک نہیں سدھرا. آج کی ماں کیا کہتے ہیں، ارے کمبخت اتنے مرتے ہیں تو نہیں مرتا، اتنے ایکسیڈنٹ میں پہیے کے نیچے آتے ہیں تو ابھی تک کسی پہیے کے نیچے نہیں آیا، اور اگر آ گیا تو یہی لوگ روئیں گے یا نہیں روئیں گے؟ اس لیے بتا، یہی نہیں بلکہ جانوروں کو مویشیوں کو بھی بدعا کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کے لیے بھی نہ کی جائے، کہ مان قبول ہو جائے اور اس کے بعد آپ رونے دھونے کے لیے بیٹھ جائیں. تو اب دعا ہر ایک کی قبول ہوتی، لیکن دعا یہ ایک ایسا ہتھیار، حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ الدعاء مخل عبادت، دعا عبادت کا مقصد، بلکہ ایک حدیث فرمایا کہ عبادت اصل میں ہے دعا، کہ جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا. آج میں سچ کہتا ہوں، بہت ساری پریشانی اور وبال ہم پر اس لیے کہ ہم نے دعا کرنی چھوڑ، دعا کرنی ہم نے چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. عزیزہ نے گرا، اور بتاؤں سچ بات یہ ہے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، ہم سعودی عرب جانے لگے، ان بیچاروں کو دعا کی فرصت ہی نہیں، اپنے مال میں ایسے لگے ہوئے، دیکھ السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم، جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور گئے. ہمارے یہاں تو ایسا جوتا لے کر چلا تو آدمی پیچھے بھاگے، کمبت کسی کا جوتا لے کے تو نہیں بھاگ رہا، نماز جنازہ ہو رہی ٹائم ہی نہیں ان کے پاس، السلام علیکم رحمت اللہ، سب کے سب گئے، دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ہی نہیں ان کے پاس. وہاں جا کر ہم لوگ ایک تو ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے، اور دوسرا یہ کہ دعا ہی کو ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے عزیزان گرامی، جو ہم نے چھوڑ دیا. اور دعا ہمیشہ کریں، اور کیسے کریں، یہ دیکھیں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جو میں نے بتایا کتاب کا بار بار حوالہ دے رہا، ایسے ہاتھ پھیلا سینے کے مقابل یا چہرے کے مقابل اس طرح، اور ایک حدیث شریف میں ہے، راوی کہتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ دعا کے لیے اتنے ہاتھ اوپر کیے، اتنے ہاتھ اوپر کیے، ہم اتنے ہاتھ اوپر کریں تو بغل کی گندگی ظاہر، عموماً آپ جانتے ہیں کہ بغل آدمی کی جلدی غلیظ ہوتی ہے پسینے کی وجہ سے، مگر ہمارے آقا کی شان دیکھ، فرما اتنے ہاتھ بلند کیے ہم نے حضور کے بغلوں میں نور چمکتا ہوا دیکھا، نور چمک رہا تھا حضور کے بغل میں. تو طریقے سے مانگیے، اور ہاتھوں کو ادھر ہے یا چہرے کے سامنے رکھ. بعض لوگ دعا کرتے ہیں، اول تو دعا کرتے ہیں آدھے تو ویسے ہی چلے جاتے، اور جو دعا کرتے ہیں امام صاحب کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، یہ ایسے کرتے ہوں ایسے یا ایسے نیچے ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتے، کہ صاحب اٹھانے میں کوئی شرم آ رہی ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بے شرم ہے کوئی؟ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں شرم کھا، اس سے بڑھ کر بے شرم کون ہو؟ بالکل اس طریقے سے ہاتھ رکھتے ہیں، کیا ہے صاحب یہ دعا ہو رہی، ٹھکانے سے مانگے، طریقے سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگ. اور یہ جو بے وقوف ہیں ہمارے پڑوسی جو کہتے ہیں جی قبرستان جائیں نا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مت کیجئے، ہاں پرستش ہوگی قبر کی، کیا سمجھے آپ، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ مت اٹھائیے گا، یہ کھانے کا پوجنا ہوگا. بلکہ ایک احمق نے تو سوال کے جواب میں لکھا کہ اذان کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے، صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، ایمان تازہ ہو جا. فرما ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، جب تم ایسے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ کبھی تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے، جب ہاتھ اٹھا کر مانگو گے تو تمہارے ہاتھوں کبھی خالی نہیں لوٹائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں کو خالی عزیزان گرامی نہیں لوٹاتا. تو طریقے قرینے سے دعا کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ اپنے اعضاء کو خاشع بنائیں، جیسے آپ پر خوف طاری، اگر روئیں نا رونے جیسا منہ کریں، رونے جیسی شکل بنائیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے گا. اور خوشی اور خضوع کے ساتھ قبلہ لو ہو کر کے بیٹھیں، اور جو کچھ کر سکتے جو مانگ سکتے بالکل مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کا عوض عطا فرمائے گا. اور یہ پہلے حدیث سن چکے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں تو ایک اللہ کا ولی ہوتا، یہاں کتنے اللہ کے ولی ہوں گے کہ جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، اور جب دعا کریں دنیاوی خیالات کو محو کر دے، دماغ اور دل سے نکال، اور محال کی دعا مت کریں، جو امور محال ہوں. کوئی دعا کرے میں پاکستان کا صدر بن جاؤں، بھائی ایک ہی کافی ہے، خواب بن کر کے کیا کرو، کوئی کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، یہ محال چیزیں، یہ نہیں، میں ارب پتی بن جاؤں، کھرب پتی بن جاؤں، جہاز کمپنی کا مالک، یہ سب محال چیزیں آپ کے لیے نہیں، اس کو مت مانگی اللہ تعالیٰ سے، وہ مانگیے کہ جو آپ کے شان اور آپ کے لائق، محال چیزوں کی مت مانگ، اور کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کریں کہ فلاں کا خاتمہ ایمان پر نہیں، اللہ تعالیٰ فلاں کا بڑا غرق کر دے، اللہ تعالیٰ فلاں کا ایسا کر، نہیں، یہ مومن کی شان نہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن کی غیبت میں اس کے پیٹ پیچھے، جیسے ہم اب دعا کریں پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو ہماری اس محفل میں نہیں، کوئی لاہور میں ہوگا، کوئی ملتان میں، کوئی پنجاب میں، کوئی کہیں، کوئی سعودی عرب میں ہوگا، کہیں دنیا میں کہیں ہوگا، دعا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی حدیث شریف میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت میں اس کے پیٹ پیچھے اگر دعا کرے کہ میرا ایک مسلمان بھائی سعودی عرب میں ہے، مولا اس کو صحت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دیتا. وہ کیا کرتا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے لیے غیبت میں دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا مولا اسے بھی عطا فرما، اللہ تعالیٰ فلاں میرے بھائی کو صحت عطا فرما، فرشتہ کہتا مولا اسے بھی صحت عطا فرما. اور رمضان میں، رمضان کی فضیلت میں تو علماء نے لکھا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ملتا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. میرے محبوب، کیا تم نہیں دیکھ رہے ان فرشتوں کو جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں؟ تو رب کریم ان فرشتوں سے فرماتا، جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے، کہ فرشتوں تم ایک مہینے میری تسبیح اور تحلیل چھوڑ دو، ایک مہینے میری تعریف بیان نہ کر. سبحان حال تو کہتی فرشتے کہ مولا ہم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے کہ تیری تسبیح اور تیری شان بیان کریں. فرما رمضان کا مہینہ مت بیان کرو، رمضان میں تمہارا کام کیا ہے؟ رمضان میں تمہارا کام یہ ہے کہ میرے مومن بندے دعا کرتے ہوں گے اور تم ان کی دعا پر آمین کہا کرو، آمین کہا کرو بندوں کی دعا پر. تو آپ نے دیکھا رمضان کی دعا جو ہے وہ کتنی کارگر ہے اور کتنی مؤثر ہے. اس لیے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں. آپ دیکھتے نہیں رات دن ایک اسلامی ماحول اور معاشرہ بنائیے، گھر سے نکلیں تو یہ دعا کریں، گھر میں جائیں تو یہ دعا کریں. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گھر میں اگر السلام علیکم کہہ کے جاؤ واپس آنے تک گھر میں سلامتی رہے گی، واپس آنے تک سلامتی رہے گی. اچھا آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، پاجامہ پہنے تو یہ دعا پڑھو، عید کا چاند دیکھو یہ دعا پڑھو، کسی مسلمان سے مسافہ کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو کے لیے اگر بیٹھو تو کلی کرو تو یہ دعا پڑھو، ہاتھ دھو تو یہ دعا پڑھو، چہرہ دھو تو یہ دعا پڑھو، مسا کرو تو یہ دعا پڑھو، پیر دھو تو یہ دعا پڑھو. یہ ساری دعائیں ہمارے کتابوں میں لکھی ہوئی، اگرچہ اس میں بعض ضعیف احادیث ہیں لیکن اس میں کلام نہیں. اگر فضیلت میں ہو تو ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل عمل، لیکن دعائیں ہیں. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ دن بھر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور جیسا کہ ارشاد وَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اس لیے رات دن آپ دعا کرتے رہیں. اچھا اب دیکھیے مانگنے کا بھی طریقہ کچھ تو ہم نے بتایا. آپ یہ کبھی آپ نے دیکھا یہ بھیک مانگنے والے کتنے ہوشیار ہیں، کیسے طریقے سے مانگتے ہیں بھیک. یہ بھی ایک بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں، عموماً ہم بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں نا فرشتوں، کتنے بڑے آدمی، بابا ذرا معاف کرنا بھائی، ذرا معاف کرنا. اور اگر یہ معافی کی ضرورت کہیں خاندان میں پڑ جائے، دو گھروں کو جوڑنا ہو، بھائی آپ معافی مانگ لیں، ارے میں اس کمبخت سے معافی مانگوں گا، ارے اس چڑیل سے معافی مانگوں گا. یہ دیکھیں دونوں خاندان مل رہے ہیں، ذری سی معذرت کر لیں آپ، لیکن بعض لوگ باز نہیں آتے. بھائی تھوڑا سا ایک جملے کہہ دیں، بھائی اظہار افسوس کر دیں، بھائی یہ واقعہ ہمارا آپ کا ہوا اس پہ افسوس ہے، چلیے بھیج دیں بیٹی گھر بس جا. نہیں ماں معافی نہیں مانگنا. اب ہماری معافی بندروٹ پہ ایک روپے میں بکتی ہے کئی مرتبہ. جو آ رہا فقیر بابا معاف کرنا، جو فقیر آئے بابا معاف کرنا، کتنی معافی مانگتے ہیں ٹاور تک پہنچنے پر، لیکن یہاں نہیں مانگے، یہاں نہیں مانگے کہ جہاں معافی مانگنے کا معاملہ ہے، جہاں اتنے بڑے بڑے کام معافیوں سے ہو جائیں لیکن وہاں معافی نہیں. فقیروں کو آپ نے دیکھا کتنے ہوشیار ہیں، دیکھیں کہ سیٹھ صاحب کا جگر نہیں پسیج رہا، کہیں سیٹھ صاحب اللہ آپ کے بچے زندہ رکھے، سیٹھ صاحب آپ کی بیگم کو اللہ صحت و عافیت عطا. اب سیٹھ صاحب ذرا پسیجنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی چلو یہ تو بچوں کے لیے کر رہا, میرے بیٹوں کے لیے دعا کر رہا, میری بیگم کے لیے دعا کر رہا, تو ذرا سا سیٹھ صاحب جو ہیں وہ اب ذرا قابو میں آنے لگتے ہیں. چلو بھائی میرے تو میرے بچوں کے خاطر اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. چلیے دے دیا صاحب, اب اللہ سے کیسے مانگو, معاذ اللہ اللہ کے بچے تو ہیں, اس کی فیملی تو ہے نہیں, تو کیسے مانگو. رب نے ایک طریقہ بتایا, وہ طریقہ یہ, یہ فقیر تو تمہیں تمہارے بال بچوں کا واسطہ دے کے تم سے مانگتے. دیکھو ہمارے بال بچے تو ہیں نہیں, نہ ہمارا بیٹا, ہمارا ایک حبیب ہے جس کا نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تم ایسا کرو کہ جب ہم سے مانگو ہمارے حبیب پر درود پڑھ کے مانگو, ہم دیں گے تمہیں, اور پہلے بھی درود پڑھو اور بعد میں بھی درود پڑھو, تاکہ درمیان کی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. تو جب حضور پر درود شریف پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے گا, یہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیج رہا, لہذا اس کو دے دیا جا تو یقیناً بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا آپ دعا سے کبھی بھی انحراف نہ کریں. نماز ختم ہونے کے بعد بیٹھیے پانچ منٹ, کوئی آپ کا جہاد دھکے پہ نہیں لگا ہوا, ڈائمری چڑھ رہا, کوئی فلائٹ لینڈ نہیں کر رہی ہے آپ کی کہ آپ کو سگنل دینا, بیٹھیں ایک پانچ منٹ, مولانا دعا کر لیں, ایک اسلامی ماحول ہوگا, آپس میں ملیے اور دعا لے کر کے جائیے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اور والدین سے بھی دعا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا رد نہیں کرتا اپنی اولاد کے حق میں. جو اولاد کے لیے ماں باپ دعا کریں وہ اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں کرتا. اور ماں باپ کی دعا کا حال یہ ہے, ایک بات عرض کر کے پھر اس کے بعد ذکر شریف اور انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایک بزرگ تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, ان کی والدہ نے انہیں تحصیل علم کے لیے بھیج دیا علماء مشائخ کے پاس, توجہ کیجئے ذرا جن کے ماں باپ زندہ ہوں, اور بھیجنے کے بعد وہ 15 سال مشائخ میں رہے, خدمت کرتے رہے, علم سیکھ رہے, تیسے علم کرتے رہے, اور کرنے کے بعد 15 سال کے بعد گھر آئے, بہت توجہ یہ آخری بات, 15 سال کے بعد گھر آئے, اور گھر آنے کے بعد چپ چاپ سے گھر کے ایک کنارے کان لگا کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں اماں مجھے یاد بھی کرتی ہے یا نہیں, 15 سال بچے کو بھیجے ہو گئے, مجھے یاد بھی کرتی ہے یا نہیں. تو اب کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد گھر سے آواز آئی کہ اماں دعا کر رہی تھی کہ مولا میں نے اپنے بیٹے کو مشائخ اور علماء کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ نیک بن جا, تاکہ وہ اچھا بن جا, تاکہ وہ عالم بن جا. میں خوش ہوا کہ بھائی 15 سال ہو گئے اور اماں ابھی بھی مجھے یاد کر رہی, یہ فوراً نکل کر آ کہ اماں میں آ گیا, جب سے اماں نے دیکھا لپٹا لیا اور وہ دعا کی, فرماتے 15 سال علماء صوفیہ سے مجھے اتنا نہیں ملا جتنا اماں کی اس ایک منٹ کی دعا سے مجھے حاصل ہو گیا. اس لیے ماں باپ کو فراموش مت کیجئے گا, ماں باپ کی دعا لیجئے گا, اور ان کے یہاں وہ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا, اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں علماء نے ان کا بھی علاج کیا ہے. اگر باپ انتقال کر گئے چچا کی خدمت کیجئے, ماں انتقال کر گئی خالہ کی خدمت کیجئے, یہاں تک کہ اگر خالہ نہیں اماں کی سہیلیوں کی خدمت کیجئے, اگر چچا نہیں ہے تو آپ اپنے والد کے دوستوں کی خدمت کیجئے. اس طریقے سے اپنے ماں باپ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالی سے گویا دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما, اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما, اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. یہ تو آج کا پیغام تھا میں نے دیا. آپ یقین جانیے میں 10 دن سے اتنا بیمار کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے 8 دن نمازیں نہیں پڑھائیں, اتنا میں بیمار رہا, اور یہ تہدی سے نعمت کے طور میں کہہ رہا ہوں. مجھے آج تقریر کرتے ہوئے 50 سال گزر گئے, یہ کم عرصہ نہیں ہوتا 50 سال, اگر لوہا ہوتا وہ بھی گھس گیا ہوتا. 50 سال پورے ہو گئے آج مجھے تقریر کرتے ہوئے, لیکن یہ آپ کی محبت میں اور اس دعا کی محفل میں آپ حضرات کی اس شرکت میں میں اتنی ہمت کر کے بول دیا, اور شاید میں اگر آپ کو نہ بتاتا کہ میں بیمار تو میری آواز سے آپ کم سے کم احساس نہیں کر سکتے ہوں کہ میں بیمار ہوں. بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے, اپنے لیے بھی میرے لیے بھی. اب ہم ذکر جلی کی محفل کریں گے کچھ دیر ذکر, اور اس کے بعد میں دعا خیر, اور آپ سب حضرات اس پر آمین کہیے گا. وما علینا الا البلاغ.